کائنات کا خالق، امید کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، उसके सिवा कोई भी किसी विषय का मालिक नहीं थे। अल्लाह ताला ने हम सबकी दुआओं को एक वक्त सुनने का वादा किया है और हमारी दुआओं को मुस्तजाब करने का वादा भी किया है। खवातीन ग्रामी करबला और खवातीन के किरदार के हवाले से आज यहाँ जमाना के आखिरी मजलिस है और अब तक जो गुफ्तगू हमने यहाँ पर की है उसमें वाकयात करबला को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग शरीक हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो यावर नासिर थे उनमें क्या खसूसियात थी, बहुत ज़्यादा तफसील के साथ नहीं बात हो सकी। और इसी तरह से जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोक रहे थे उनका क्या नजरिया था, इमाम अलैहिस्सलाम ने कौन सी जगहों पर क्या खुतबे दिए, इमाम ने किसको क्या खत लिखकर बताया, इन तमाम मवालों में मुख्तसरन जो है वो यहाँ आपके सामने दर्ज किया गया। और कल ही जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम के सगे भाई जनाब मोहम्मद हनफिया के साथ जो मौलाना की गुफ्तगू थी उसको जिक्र किया था। आज जनाब अब्दुल्लाह जाफर तैयार यानी जनाब जाफर तैयार के बेटे हजरत अब्दुल्ला जनाब जैनब सलाम के शोहर और उन्होंने मोहम्मद के वालिद ग्रामी वो अजीम शख्सियत तारीख इस्लाम की जिनका ताल्लुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा है और इस्लाम से भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इनके पिता के ग्रामी जाफर तैयार वो शख्सियत है जिनके दोनों बाजू जंगे मौता में शहीद हो गए थे और उनके लिए ये बात मालूम है कि वो तैयार है यानी सैर करने वाले जाफर तैयार उनका लकब है, तैयार सैर करने वाले उड़ने वाले जन्नत में ये अपने दो बाजू जो उन्होंने कटवाए थे उसके साथ अल्लाह ताला उनको पर अता करेगा उसके बदले में उन बाजुओं के केवल पर देगा जिससे जन्नत में सैर उनका मर्तबा बहुत ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत करते थे। इनके वालिद ग्रामी से भी मोहब्बत करते थे और खुद अब्दुल्लाह ने जाफर से बहुत मोहब्बत करते थे इसीलिए उनको अपनी दादी का शरफ दिया था। अब्दुल्लाह ने जाफर अमल में सखावत में इबादत में शजाअत में हर लिहाज से बेहतरीन इंसान और जनाब अब्दुल्लाह ने जाफर जब मदीने से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रवाना हो रहे थे उस वक्त इमाम के साथ नहीं गए वो मदीने में ही नकली गए। कुछ अच्छे लोग भी ऐसे थे जिनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथ नहीं लिया था बल्कि उनको अपने पीछे छोड़ना चाहा था, मदीने में रोका था ताकि बाद के कामों को वो लोग संभाल, बाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे दीन इस्लाम की तबलीग का काम वो लोग करते हैं। अब्दुल्लाह ने जाकर अपने दोनों बेटों को और मोहम्मद को इमाम की रवानगी के बाद मक्का भेज दिया, इमाम के पीछे पीछे भेज दिए और एक खत भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए लिखकर भेज दिया। इस खत का मुख्तसरन मजमून ये उन्होंने चाहा कि मौला मक्के से आगे तशरीफ ना ले जाए इराक की तरफ रोकता है फिर हज के लिए भी आए जैसे तरह मोहम्मद हनफिया और दो अबरार सिंह दोनों की मक्का में आने के लिए हज करना और एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना। जब मक्के में ये आए उससे पहले ही मक्का इमाम के नाम एक खत लिख चुके थे जो मौलाना मोहम्मद अलैहिस्सलाम लेकर आए। उस खत में इन्होंने लिखा था कि आप इराक की जानिब सफर ना करें क्योंकि आप लोगों की हिदायत का वसीला है, अगर आप मारे गए तो अल्लाह का नूर बुझ जाएगा, अल्लाह की जानिब से जो नुमाइंदा जमीन के ऊपर है वो दुनिया से चला जाएगा, आप लोगों की उम्मीदगार है यानी उनकी अपनी हमदर्दियां उनकी अपनी मोहब्बतें उनका अपना जज्बा जो खानदान रिसालत से था और इमामत से खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये जज्बा जो मोहब्बत का और ईमान का था उसके बारे बहुत सारे इमाम के चाहने वाले थे जो नहीं चाहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो जाए, उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी अजीज थी। बेशक जैसे कि अब्दुल्लाह के जाफर ने कहा और बहुत सारे दूसरे इमाम के करीबियों ने कहा कि आपकी शहादत हमारे लिए मुसीबत अजीम یہی وہ بات ہے جس کو ہم آج بھی زیارت میں بار بار پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ میں ہم یہی جملہ پڑھتے ہیں کہ مولا آپ کی شہادت زمین والوں کے اوپر، آسمان والوں کے اوپر اہل اسلام کے لیے مصیبت عظیم ہے. حقیقت ہے کہ مصیبت تھی جس کو وہ سب دیکھ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ مولا کی زندگی بچ جائے. انہوں نے اپنی محبتوں میں امام کو روکا. کچھ لوگوں نے امام کو اس لیے روکا کہ امام کا یزید سے مقابلہ نہ ہو، یزید کی سازشیں واضح نہ ہو، نہ کھلے نیتوں کے اوپر انحصار کرتا. کچھ لوگوں نے محبت میں روکا تاکہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی بچ جائے. لیکن جتنی بڑی مصیبت یہ تھی، جتنی عظیم یہ مصیبت تھی جس کو ہم اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی قربانی دوبارہ علیہ السلام کی مصیبت تھی، محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ حضرات بار بار ہوتی ہے یہاں پر، بار بار نہیں رک سکتے. احترامت ضرور چند سیکنڈ کے سکوت کے بعد ایک درود بھیجوا دیں، ہمارے دیگر سلوات بھیجے گا. بچوں کو امام کا ساتھ دینے کے لیے مدینہ سے کہہ کر بھیجا تھا، اور مولا اس کو یہ بھی کہا کہ میں اپنے دونوں بیٹے آپ کے سپورٹ کرتا ہوں. جناب زینب سلام اللہ علیہا تو پہلے سے ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے ہی روانہ ہوئی تھی، تو اپنی زوجہ کو، اپنے دونوں بچوں کو، دونوں بیٹوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روانہ کیا، اور یہ بھی کہا کہ جب تک میں نہ ہوں آپ اس وقت تک مکے میں مقیم رہیے گا، ملاقات کرنا چاہیے. جب دونوں محمد چلے گئے اس کے بعد انہوں نے مدینہ کا جو حاکم تھا عمر بن سعید تھا، اس وقت جب یہ عبداللہ بن جعفر یہاں سے روانہ ہوئے مدینہ، جب امام روانہ ہوئے تو ولید بن عتبہ تھا. اس دوران یزید نے والی مدینہ کو تبدیل کر دیا تھا اور عمر بن سعید نام کر کے شخص ہے وہ مدینہ کا حاکم تھا. اس سے جناب جعفر تیار کی رشتے داری کی تھی، جناب عبداللہ بن جعفر ان کے بیٹے تھے، رشتے دار تھے. کربلا کے واقعے میں اگر ہم دیکھیں تو یزیدی افواج میں سے بہت سارے لوگ تھے جن کے ادھر والوں سے کچھ نہ کچھ خونی رشتے تھے، جیسے جناب ام لیلہ حضرت علی اکبر کی جو والدہ گرامی ہے، ان کی معاویہ سے رشتے داری، یزید سے بھی رشتے داری. جناب اسی طرح سے حضرت عباس علیہ السلام ہے جن کی فاطمہ کلابیہ جن کی مادر گرامی تھی، ان کی رشتے داری تھی شمر کے ساتھ. اسی طرح سے ہور کی جو آخر وقت میں امام کے ساتھ ہوئے تھے رشتے داری یزید کے افواج میں تھے وہ لوگ جو ہور کے دار. ایسے عبداللہ بن جعفر تیار عمر بن سعید کے رشتے دار تھے، اور یہ یزید کا نمائندہ تھا، یہ یزید کا ساتھی تھا، یزید کا حامی تھا. لیکن وہ لوگ اپنی رشتے داریاں نبھا رہے تھے، جیسے کہ کل حضرت عباس کے واقعات سے میں نے ذکر نہیں کیا، کسی جگہوں پر شاید سنا ہو کہ حضرت عباس کو بھی شر میں امان نامہ دیا تھا رشتے داری کی وجہ سے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام نے ٹھکرا دیا. اسی طرح سے عمر بن سعید سے امان نامہ لکھوا کر لے کر آئے تھے حضرت عبداللہ بن جعفر امام حسین علیہ السلام، اور عبداللہ بن جعفر نے اس سے کہا تھا کہ تم اپنا ایک نمائندہ بھی میرے ساتھ بھیجو. اس نے یحییٰ بن سعید نام کر کے ایک شخص ان کے ساتھ بھیجا تھا. عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید جو ہے یہاں پہنچتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس، مکے سے باہر ہی امان نامہ دیتے ہیں اور نمازن بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ مدینہ واپس چلیے، آپ کی جان محفوظ ہے معمول. لیکن امام حسین علیہ السلام کے وہ امان نامہ ٹھکرا دیا، اور امام علی مقام نے عبداللہ بن جعفر سے ایک جملہ کہا. مولا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، یہ بات پرانی باتوں سے ذرا سی مختلف ہے. رسول اللہ کو میں نے خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ تمہیں ایک ذمہ داری سونپی گئی، میں وہ ذمہ داری ہر صورت میں نبھاؤں گا. امام نے کہا وہ ذمہ داری مجھے کربلا کے میدان میں نبھانی، مجھے مکے کو چھوڑ کر نبھانی. اب جب ذمہ داری کی بات آئی تو ظاہر سی بات ہے اگر ہماری کسی سے اتنی قریبی رشتے داری ہو تو ہم بہت کھل کر بات کرتے ہیں. عبداللہ بن جعفر نے پوچھا کہ وہ ذمہ داری کیا ہے، آپ اس کی تفصیل بتائیں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بات میں نے ابھی تک نہ کسی سے کہی ہے نہ ہی میں کسی کو مرتے دم تک بتاؤں گا. بہت عجیب ہے یہ گفتگو جو عبداللہ بن جعفر نے امام حسین کی. امام علی مقام نے فرمایا کہ اب تک میں نے یہ بات نہ کسی کو بتائی ہے, اور ظاہر ہے مرتے دم تک اپنی جان شہادت کے درجے پر فائز ہوتے تک دیتے وقت بھی جان دیتے وقت بھی نہیں کسی کو بتاؤں گا. امام نے بتا دیا کہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو چھپا رہے گا, کوئی کربلا کے واقعے میں ایسا راز ہے جو اب تک امام نے نہیں بتایا ہے اور نہ ہی بتائیں گے. اب ذرا سوچے کیا بات ہو سکتی تھی جو امام نے نہیں بتائی. امام نے یہ بھی بتا دیا کہ میں جاؤں شہادت نوش کروں, مولا نے یہ بھی بتا دیا کہ میں ذبح کیا جاؤں گا, یہ بھی بتا دیا کہ بچے اسیر ہوں گے, بیویاں اسیر ہوں گی, در بدر ہی ہوں گی. ساری باتیں تو امام حسین علیہ السلام جہاد کی, قتل کی, یزید سے لڑنے کی سب بتا چکے تھے. کوئی ایسی بات ہے جو امام نے نہ بتائی ہے اور نہ ہی امام نے کہا کہ میں مرتے دم تک کسی کو بتاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ واقعہ کربلا کے کچھ ایسے اسرار و رموز ہیں جو چھپے ہوئے ہیں, ہم نہیں جانتے. وہ امام زمانہ کے ظہور تک ضرور بھیجے گا محمد والا. بس مولا نے کہا کہ ایک ایسی بات ہے جو نہ بتائی ہے نہ بتاؤں گا, وہ بات مخفی ہے, وہ بات نہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, نہ ہی کسی عالم کو پتا ہے, نہ ہی کسی ولی اللہ کو پتا ہوگی. اگر معلوم ہے بتائے گا کوئی تو ہمارے وقت کے امام آ کر بتا سکتے ہیں. اب تک یہ باتیں کچھ ایسی ہیں اسرار الرموز واقعہ کربلا کے جو امام نے نہیں بتایا. بہت کچھ مولا نے بتایا, بہت کچھ بتایا, یقیناً ان میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو امام نے بتائی, کہ کوئی ایسی بات ہے جو نہیں پتا. پھر امام نے امان نامے کا کیا جواب لکھا. امام نے ایک تحریر لکھ کے دی عمر بن سعید کے نام, بہت خوبصورت یہ تحریر ہے اور بہت اچھا میسج ہے مولا کا. امام نے فرمایا کہ بہترین امان کا مطلب ہوتا ہے پناہ, بہترین امان خدا کی امان, خدا سے پناہ لینے والا, اللہ سے لو لگانے والا, اللہ پر بھروسہ کرنے والا حکمرانوں کی, یہ میرے جملہ, اللہ سے بھروسہ رکھنے والا حکمرانوں کی پناہ بھی طلب کرتا. مولا نے کہا کہ بہترین امان خدا کی پناہ ہے, اور وہ شخص رسول کا مخالف نہیں ہوتا جو اسلام کا اظہار کرتا ہے, وہ مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے, اعمالِ صالح بجا لاتا ہے, دوسروں کو احسان کا, نیکی کا حکم دے. یہ شخص رسول کا مخالف نہیں ہو سکتا. فرمایا مولا نے کہ میں نے لوگوں کو نیکی کا, احسان کا اور ایمان کا حکم دیا ہے. عمر بن معروف نے یہ سن کر کیا تھا, امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلتے وقت بھی یہ بات فرما رہے تھے اور امام نے اس کے اوپر عمل بھی کیا. کیا بتانا چاہ رہے ہیں مولا, کہ میں نے رسول اللہ کی پیروی کی ہے, خدا کی پیروی کی ہے, دین حق کے اوپر عمل کیا ہے, میں مخالف رسول و خدا نہیں ہوں, مجھے کسی بات کا ڈر نہیں. پھر امام نے کہا جو خشیت اور خوف خدا اس دنیا میں رکھے گا اس کو قیامت کے دن آخرت میں اللہ کی امان ملے. اگر یہاں پر ہم نے خوف خدا اور خشیت رکھا تو ہمیں آخرت میں اللہ کی امان ملے. امام نے فرمایا ہم ایسے بیت اس دنیا میں خدا کی خوف اور خشیت کے طلبگار, جس کو اس دنیا میں اللہ کا خوف اور خشیت نصیب ہو جائے اس کو آخرت کی پناہ مل جائے. یہ وہ خشیت خدا ہے, خوف الہی ہے, اللہ سے ڈرنا ہے, اس کا نام تقویٰ ہے, اس کا نام پرہیزگاری. امام حسین علیہ السلام ان کے پیدر کرم بھی, یہ تمام آئمہ اطہار جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے لیے. اللہ سے خوف رکھنے والے اور خوف خدا میں بیدار رہنے والے, اللہ کی یاد میں حضرت علی علیہ السلام پوری رات کو جاگا کرتے تھے اور خشیت خدا سے آنکھوں سے مسلسل آنسو بہا کرتے تھے، پوری رات دلیا کرتے تھے اور قرآن کریم کی ان آیتوں کو دہرایا کرتے تھے جس میں جہنم اور عذاب کا ذکر ہے. اور جب لوگ یہ کہا کرتے تھے مولا آپ کا تقویٰ اتنا زیادہ ہے، مولا آپ سے پرہیزگار ہیں، آپ کے اعمال اتنے اچھے ہیں، جنت آپ کے لیے بنی ہے، جنت میں جانے والے آپ کے پیچھے جائیں گے، آپ پھر کیوں اتنا روتے ہیں؟ خبر دی تھی رسول اللہ نے علی تو مول تمہارے شیلا نجات یافتہ ہے، پھر کیوں آپ اتنا گریا کرتے ہیں؟ ہم کہیں کہتے تھے کہ ذات راہ کم ہے اور راستہ تو جانا. یہ ہمارے مولا، یہ ہمارے آقا ہے، یہ ہمارے امیر المومنین ہے، یہ امام المتقین ہے جن کو اتنا خوف تھا خدا سے، اور یہی ڈر ہمیں اور آپ کو مولا کائنات نے اور ان کے فرزند امام حسین علیہ السلام نے. یہ کربلا کے پیغامات ہیں، یہ کربلا کے میسیجز ہیں، یہ کربلا کی وہ روح ہے جو ہمیں اور آپ کو حاصل کرنی ہو. ہم بھی اپنے خوف خدا کو بڑھائیں. بے شک ہم امام حسین علیہ السلام جیسا، حضرت علی جیسا اللہ سے نہیں ڈر سکتے، لیکن اپنی زندگی کا شعار تو بنائیں گے ہم تو خدا سے ڈر. خدا سے ڈرنے کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ بندوں سے ڈرنا انسان چھوڑ. جب تک لوگ بندوں سے ڈرتے رہتے ہیں اس وقت تک اللہ کا خوف دل میں نہیں آتا. پہلے دوسری چیزوں کا خوف دل سے نکالنا ہوتا ہے، پھر اللہ کا خوف دل میں آتا ہے. ہم دوسروں کے ڈر سے فلاں کام کریں، یہ کام کریں، وہ کام کریں، تو کبھی بھی ہم مومن نہیں بنے. منافق رہتا ہے وہ شخص جو لوگوں سے ڈرنے والا ہو، ایمان والا وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو اللہ کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے، جو رسول کہہ رہے ہیں، جو امام حسین کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کرے گا. یہ حسینیت کربلا کا پیغام ہے. ہم خواتین اپنے بچوں میں بھی یہ بات منتقل کریں. یعنی یہ ڈر کا پیغام حقیقت ہے بہت انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ بچے جو ہمارے شروع سے خوف رکھتے ہیں، جو بچہ بزدل ہے یا جو بچہ ڈنڈے سے ڈرتا ہے، جو بچہ دھمکی سے ڈرتا ہے، جو بچہ مختلف چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا، کامیاب نہیں ہوگا، ترقی حاصل نہیں ہوگی. بچہ وہی آگے بڑھے گا جو خدا سے ڈرنے والا ہو. آپ سے اگر ڈر ہے، جب تک آپ سامنے ہیں آپ کا ڈر ہے، جب آپ سامنے نہیں ہیں ڈر ختم ہو گئی. آپ سے ابھی ڈرنا ہے جب آپ کی قوت کم ہو گئی، آپ بوڑھے ہو گئے، بچہ جوان ہو گیا، وہ طاقتور ہو گیا، ڈر ختم ہو گیا. ڈر کے اوپر تو زیادہ دیر ہم چل ہی نہیں سکتے. ڈرا کے دھمکا کے بلکہ تربیت کے اصول میں سے ہے کہ خدا کا خوف. خوف خدا یہ ہے کہ انسان اللہ کے فضل سے، اللہ کے عذاب سے ڈرے، گناہ سے ڈرے، کوئی غلط کام نہیں کرے. جب یہ ڈر دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر راہ راست پر آ جاتا ہے. جب تک یہ ڈرتا رہتا ہے امی آ رہی ہے میں چینل بدل دوں، اچھا امی آپ کیا کہیں گے، امی کے سامنے یہ کہنا، امی کے سامنے وہ، باپ کے سامنے فلاں فلاں فلاں، جتنے لوگوں کا ڈر، جتنے ڈنڈوں کا ڈر بچے کی تربیت سے. اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ یہ ڈر ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے. بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن کوشش کرتے رہیں گے تو ہوتا رہے گا. دعا کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، یہ خوف اللہ کا بڑھتا رہے گا اور دوسروں کا خوف نکلتا رہے گا. اس ڈر کو بھی پیدا کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بہترین مجرب ذکر خدا ہے. کوئی قوت نہیں ہے ہمارے گرد کے، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے جو بہت عظیم. جب آپ کے دل میں خدا کا ڈر آ گیا تو پھر آپ کو کسی جادو کا، کسی رشتے دار کے برے ہونے کا، کسی رشتے دار کے کچھ کر دینے کا، کسی کے کچھ پڑھ دینے کا بھی ڈر نکل جائے گا، وہمی نہیں ہو گیا. توہمات ہماری خواتین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اکثر عورتیں توہمات کا شکار وہمی ہو جاتی، بات بات میں ڈر رہی ہوتی ہیں، اس نے یہاں پر بیٹھ کر یہ کر دیا، وہ کر دیا، پڑھ کر چلا گیا، اسے دیکھ لیا، یہاں سے گزر گیا، کالی بلی گزر گئی. یہ سب چیزیں شریعت میں نہیں. شریعت میں کہا صرف خدا کا ڈر رکھو. جب ایمان ہے، اللہ ہے سب سے بڑی طاقت، تو پھر کون کیا کرے گا؟ شیطان کا بھی ڈر اس حد تک کہ ہم بہکاوے میں نہ آئیں، لیکن جب ہم مخلص ہو جائیں گے تو شیطان نے کہا اے رب، اے خدا، میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا، لہو ہوئے نہ ہوں اجمعین، क्या मतलब है कि हम सबको अगवा कर लेंगे, सबको गिरफ्तार कर लेंगे, सबको अपने जाल में फंसा लेंगे, इल्ला इबादिका मिनहुमुल मुखलिसीन। लेकिन ए खुदा तेरे मुखलिस बंदों को मैं नहीं बहका सकता, मुखलिस बंदों के ऊपर मेरा वार नहीं चलेगा। अगर हमने इखलास हासिल कर लिया, अल्लाह के खातिर काम करना सीख लिया, तो शैतान के बहकावे में भी नहीं आएंगे। एक तरफ शैतान है, दूसरी तरफ हमारे पास इतनी अजीम ताकतें हैं, कुरान जैसी ताकत है, अहले बैत जैसी ताकत है, खुदा जैसी ताकत है, 1,24,000 पैगंबर, 14 मासूमीन। अगर हम इधर से अपनी अटैचमेंट कर लें, यहां से वाबस्ता हो जाए, तो फिर शैतान भी कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हम सबको ताकत दे, कुव्वत दे, शैतान से लड़ने की, अपने नफ्स से लड़ने की, खुदा से लड़ने की। दूर भेजेगा मोहम्मद इमाम अलैहिस्सलाम ने इस मक्तूब के आखिर में जमानामे के बाप में जो आखिरी बात फरमाई है वो ये, अगर तुम अच्छी नीयत के साथ अल्लाह की खातिर मेरी हमदर्दी में ये अमाननामा लेकर आए हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया और आखिरत में इसकी जजा देगा। इमाम ने आज मौका पे अपने मौके भी बयान किया कि हमारे लिए क्या चीजा है, हमारे लिए सिर्फ अल्लाह की पनाह है। हम खुदा से वाबस्ता है, अमल की बात की, अपने मौका को बयान, तवक्कुल खुदा के ऊपर। पूरी तमाम गुफ्तगू में जहां इमाम ने कुछ खुतबा दिया हो, कोई लफ्ज लिखा हो, किसी से कोई कॉल बयान किया हो, यह जाहिर होता है कि मौला का ईमान, अल्लाह पर भरोसा बहुत कभी बहुत मजबूत था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इरादा अल्लाह से रब्ता, अल्लाह के ऊपर मुकम्मल भरोसा। और दूसरी बात, इमाम ने मैसेज दिया अमर इब्ने सईद के लिए भी, जिनका नुमाइंदा यहया इब्ने सईद आया था, और पूरी कायनात के लिए, सबके लिए। अगर उन्होंने एक काम अमाननामा जो लेकर आए मौला के लिए, नीयत उनकी खालिस थी, हमदर्दी में लाए थे, अच्छी नीयत से लाए थे, तो अल्लाह उनको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी जरूरत है। वाकई में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए लाए थे, यहां पर भी उनकी मदद होगी, वहां पर भी होगी। इमाम ने हुज्जतें तमाम की। अगर कोई शख्स, जैसे कि वो लोग मशवरा दे रहे थे इमाम के इरादे के बिल्कुल बरखिलाफ, जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर जो मशवरा दे रहे थे, इमाम को काम नहीं करना था, लेकिन नीयत देख हस्त अच्छा था, ऐसे ही अगर कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कोई भी काम करेगा अच्छी नीयत के साथ, पाकीज़ा नीयत के साथ, जैसे कि अमर इब्ने सईद ने काम नहीं किया था अच्छी नीयत के साथ, उसने अब्दुल्ला बिन जाफर से अपनी रिश्तेदारी निभाई, उनके कहने से अमाननामा लिखा था, बाद में क्या करता उसकी कुछ खबर नहीं, जैसे मुआविया ने सुलहनामा फाड़ दिया था, इसी तरह से मुमकिन था अमाननामा भी उसी सुलहनामे की तरह होता। लेकिन अगर वहां पर भी किसी की नीयत सही है, जैसे कि मौला ने बता दिया और मैसेज दे दिया कि तुम्हारी नीयत ही सही है, तो इस अमाननामे का भी कोई फायदा नहीं। सब ने अमाननामे टूट रहा है, अली अकबर ने भी, जनाब अब्बास ने भी, क्योंकि ये करबला वाले खुदा के साथी थे, इमाम के साथी थे, इनको जाहिर अमान की जरूरत नहीं थी, जाहिर सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, इनको दुनिया में रहना ही नहीं था, इनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देना। जैसे मौला ने अमाननामे ठुकराया, ऐसे इमाम के साथियों ने भी अमाननामे ठुकराए, उन्होंने अपनी रिश्तेदारियां निभाना चाहिए, इन लोगों ने रिश्तेदारियों का कोई पास नहीं किया। सबसे बड़ी रिश्तेदारी इमाम के साथ होती है, सबसे बड़ी रिश्तेदारी मौला के साथ होती है। जो हमारा रिश्ता ईमान की ताकत की वजह से मजबूत और गहरा है, वो खूनी रिश्तों की वजह से गहरा नहीं होता। मुस्तहकम तरीन रिश्ता, सबसे मजबूत रिश्ता ईमान का रिश्ता है। ईमान से जो हमारा रिश्ता है वो सबसे मजबूत, इसलिए सबसे ज्यादा अपने ईमान से राबता बनाने की कोशिश करनी चाहिए, सबसे ज्यादा उनके साथ जुड़ना चाहिए। जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करीब होंगे, तो हम खुदा से भी नजदीक हो जाए। तो सवाल यही है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ही कैसे नजदीक हो? क्या हम 2.25 महीने तक परशदा पर आते रहे, यहां से उठकर चले जाए तो इमाम हुसैन का कुर्ब हासिल हो जाएगा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कुर्ब हासिल करने के लिए हमें मुसलसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने दिल में जिंदा रखना होगा। 2.25 महीने के बाद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद हमारे दिल में होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा फक तो वो लेकिन वसीला, मेरे पास वसीलों के साथ अहले बैत हमारे पास वसीला है। अब देखिए, हमने हर चीज में कुछ ना कुछ गलती की। जब वसीले की बात आई, तो हमारी जब हाजतें होती है, मुश्किलात होती है, हम अल्लाह को पुकारते हैं, اور وسیلوں کے ذریعے سے پکارا. جب کسی کے یہاں بچہ نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے بی بی فاطمہ زہرا کا وسیلے سے اور کوئی منت مانگتا ہے. منت کا تصور شریعت میں بالکل درست ایسا نہیں ہے کہ منت ہمارے یہاں شرن کوئی چیز نہیں, حیثیت رکھتی ہے منت. منت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک عہد و پیمان باندھتے ہیں. پروردگار اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں تیرے لیے یہ کام انجام دوں. ایسا ایک طرح سے ہم نے خدا کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم کچھ اچھا کام کریں گے لیکن ہماری دعا. بعض اوقات انسان بغیر منت کے بھی دعا مانگتا ہے خدا دے دیتا ہے, اور کبھی انسان منت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں. دعا کا ایک طریقہ, دعا کا ایک انداز. مثال کے طور پر آپ نے منت مانی کہ اگر میری بیٹی کی شادی ہو گئی تو میں غریب لڑکی کی شادی کا جہیز بن لوں, یہ منت. ہم نے منت مانی اگر ہماری فلاں مشکل آسان ہو گئی تو ہم جناب سیدہ کی یہ نماز پڑھیں گے. ہمیں بتایا گیا نمازیں بہت ساری جناب مزارہ کی ہم صحیح علیہ السلام کی. اسی طرح سے منت کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا دوں, اور امام حسین علیہ السلام کا فور دکا طریقہ. جو شیعہ ہے انہیں پہلے رہتے دعا مانگتا ہے اس کے دل میں فوراً وسیلے آتے ہیں کہ میں کس وسیلے سے دعا مانگوں, میری دعا جلدی مجھ سے جاؤ. پہلے بیٹھ کے وسیلے سے مانگے دعا قبول ہو. لوگوں نے اپنی بخشش کے لیے امام حسین علیہ السلام کا سہارا لیا. جب عربوں میں کوئی گناہگار آتا تھا, بیٹا شخص آتا تھا جو بہت گناہگار ہوتا تھا, اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ لوگ چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے, تو رسول اللہ کے پاس آنے سے پہلے ان بچوں کو گود میں اٹھا لیتے تھے, ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا کرتے تھے, اور رسول سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کو واسطہ آپ کی نوازوں کا, کہ جب واسطہ دیں گے نوازوں کا تو یہ حسن و حسین وہ محبوب ہستیاں ہیں خدا کے رسول کی اور اللہ کی, کہ ان کے وسیلے سے رسول نے دعا مانگی پوری فطرت بخشا گیا امام حسین علیہ السلام کے وسیلے. جانتا تھا کہ ان کا مرتبہ تھا. منت آپ کو ماننی ہے کہ تجربہ کیجیے گا, ایسی منت مانے جس سے ہماری روحانی طاقت میں اضافہ ہو. اللہ نے ہمیں بتایا روزے کی منت روحانی طاقت میں اضافہ ہو. مخلص ہوتا ہے انسان روزہ رکھے. جناب سیدہ نے بھی تین دن کے روزے ہی کی منت مانی. شرعاً تو منتیں یہ تھی, لیکن اب جو منتیں ہوں گی وہ کچھ اور ہوگی, جس کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. پر منت مانتی آپ کو زیارت عاشورہ کی منت مانی. زیارت عاشورہ جو کل بھی پڑھی جائے گی, امام حسین علیہ السلام کی بہترین زیارت. یہ وہ زیارت ہے جس کے جملے, جس کا ایک ایک لفظ کسی امام معصوم کا نہیں ہے, رسول کا نہیں ہے, بلکہ خداوند متعال اللہ کا. یہ حدیث قدسیہ ہے. حدیث قدسیہ اس حدیث کو کہتے ہیں, ان جملوں کو کہتے ہیں, ان الفاظ کو کہتے ہیں جس کو جبرائیل علیہ السلام لے کر رسول اللہ پر نازل ہوتے ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا. اللہ کی یہ جملہ نبی اکرم سے خود کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کہتے, لیکن اگر کوئی حدیث قدسی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹ خدا کے پاس سے آئی, اور یہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے. آپ لوگوں کو اگر یقین نہیں ہے تو آپ جا کر زیارت عاشورہ کو مخاطب جناب میں دیکھیں, اس کی فضیلت کو. کل روزے عاشور ہے, کل بھی ضرور پڑھیں, اور جب کبھی کوئی مشکل آئے آپ کو کوئی منت مانگی ہو 40 دن تک آپ زیارت عاشورہ پڑھیں. منت مانگ سکتی فلاں عجز پوری ہوگی ہم 40 دن تک پڑھیں, لیکن اگر کوئی 40 دن تک پڑھے تو ضمانت کی ہے پانچویں اور چھٹے امام نے اس کی حاجت ضرور مقبول ہوگی. ایک زیارت کیا ہوگا؟ اللہم
صلی علی محمد وآل محمد.
اور ایک اس کے ساتھ دعائے صفوان. یہ دعائے صفوان بالکل زیارت کرنے کی بات ہے, اور کل وقت اس میں جو لگتا ہے اگر کوئی پڑھنے والا ہو اس کو پریکٹس ہو تو 20 منٹ لگیں گے آپ کو دونوں کام کرنے میں, 20 سے 25 منٹ, اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. لیکن کوئی زیادہ سے عاشورہ کو پڑھنے والا ہو تو اس کو فضیلتیں کتنی ملتی ہیں, فضیلتیں اتنی زیادہ ملتی ہیں کہ زیارت عاشورہ کے ذریعے سے انسان کے گناہ بخشے جاتے ہیں, زیارت عاشورہ کے ذریعے سے انسان مستجاب دعوات ہو جاتے ہیں, جس کی دعائیں مقبول ہوتی. بہترین خزانہ ہے ہمارے پاس یہ زیارت عاشورہ, اور آئمہ اطہار نے اس زیارت کو بہت زیادہ پڑھنے کی تاکید کی. ہمارے وقت کے امام نے جو طیبت کے زمانے میں جو ہمارا اصلی موضوع بھی ہے وہ کیا کرے اس زمانے میں 1431 ہجرا میں خواتین کو کیا کرنا ہے اپنے وقت کے امام کے لیے, تو ہمارے امام نے امام اسد نے کہا کہ عاشورہ 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 اس زیارت کو پڑھا کرو, اس زیارت کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا. اگر آپ زیارت عاشورہ کے مطالب کو ہم خلاصہ کریں تو ہمیں اس میں تین چیزیں نظر آئیں, بہت مختصر کر تین چیزیں ہمیں سمجھائی, ایک تولا, ایک تبرع, ایک امام زمانہ کی آمد کا انتظار. تین باتیں جب ہم شروع کرتے ہیں تو تولا سے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں امام حسین پر, ان کے پدر گرامی پر, ان کی مادر گرامی پر, ان کے اجداد پر, ان کے جد پر سلام کے بعد ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ پروردگار ہم ان سے محبت کرتے ہیں کہ دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں, یہ تجدید بیعت ہے اپنے امام کے ساتھ. اور پھر جب دشمنوں کے اوپر آخر کے حصے میں لعنت ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں اول اور دوم اور سیموم کہا گیا, چار پانچویں کا نام لیا گیا. اب یہ پانچویں کا نام ہے, باقی کا نام نہیں. کیوں؟ کیونکہ شیعہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو نہ بتاؤ کہ پانچواں ظالم کے علاوہ پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا کون تھا جس نے ظلم کیا ہے بیت کے حق میں. ہم لعنت بھیجتے ہیں اس کے اوپر, اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ جس نے پہلا وہ شخص جس نے اہل بیت کے حق کو ضائع کیا اور اس کے حق کو غصب کیا. تبرع کا بہترین طریقہ, تبرع کا بہترین طریقہ جس طریقے سے مولا تبرع کرتے ہم دشمنوں پر تو دانا لان کرے. لان کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور, خدا نے ان کے اوپر لعنت بھیجی, یہ جملہ بھی ہے چار چار شروع, اللہ کے رسول نے ان کے اوپر لعنت بھیجی, ہم بھی لعنت بھیجتے ان کی لعنت میں 100 گنا اضافہ. بار بار ہم اس بات کو روزانہ جب کہیں گے دشمنان اہل بیت سے برات کا اظہار کریں گے اپنی زندگی میں, روزانہ سب مسلح بچھا کر اس جگہ پہ جہاں ہم عبادت کرتے ہیں یہ کام کریں گے, اور یہ حسین پر, ان کی اولاد پر, ان کے اصحاب پر سلام بھیجیں گے, اور ایک سجدہ شکر میں شکر بجا لائیں گے امام حسین علیہ السلام کے اس آخری سجدہ شکر کی یاد, جس طرح ہم نے اپنے اصحاب کے ساتھ سجدہ شکر کیا, نماز پڑھی, سجدے میں سر رکھا اور اطمینان نفس کے ساتھ اس دنیا کی بہترین زیارت. تولا تبرع امام منصور کی آمد کا انتظار, یہ دعا کے پروردگار منتقم حسین انتقام لینے والا خون حسین کا جب آئے تو ہم اس کے ساتھ, یہ دعا پڑھتے رہے تو ہم امام زمانہ کے ساتھ ہو جائیں گے, یہ زیارت پڑھتے رہے جس میں دعا ہے تو ہم امام کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں, ابھی شامل ہو جائیں, جب امام کا ظہور ہوگا اس وقت تو اچانک نہیں ہم شامل ہوں گے, ایک دم سے امام کے ساتھ نہیں شامل ہوں گے, بلکہ پہلے سے تیاری کرتے ہیں, پہلے سے تیار بیٹھے ہوں گے, عمل کر رہے ہوں گے, امام کا انتظار کر رہے ہوں گے, امام کا دعائیں کرو, نماز شب پڑھو, نماز شب پڑھیں گے, عبادت کریں گے, لوگوں کو آگاہ کرو کہ ہم کیوں غائب ہیں, ہماری آمد اور ظہور کے لیے کیا کرنا ہے. جب بار بار یہ باتیں یاد کروائی جائیں گی تو پاکیزگی آئے گی, امام کا ظہور ہو جائے گا. لیکن اگر ہم غافل بیٹھے رہے کہ مولا غائب ہے تو غائب ہے, جیسے کل بھی میں نے آپ سے کہا کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو اس کا گناہ بہت زیادہ ہوگا, بازار پر ہوگا گناہ, کیا گناہ کرنے دو, جتنے گناہ ہوں گے اتنی جلدی امام کا ظہور ہوگا. دوسری طرف سے امام نے یہ بھی تو کہا کہ جب اصحاب تیار ہوں گے تب امام کا ظہور ہوگا. شیعہ وہ کیوں ہو جو دشمنان امام بنے, شیعہ وہ کیوں ہو جو امام کے دشمنوں کے صفوں کو مضبوط کرنے والے, شیعوں میں سے ہی تو اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے تو اصحاب امام تیار ہوں گے. ہم وہ نہ ہوں جو امام مہدی کے انتظار کرنے والے, جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا, جن کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا, جن کے بارے میں امام حسین بیان کر رہے, جناب سیدہ کو جب ضرب لگی ہے بی بی نے کہا یا مہدی, کیونکہ بی بی کی نگاہ بھی امام مہدی پر, اگر آپ پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لے ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کسی بھی امام کے ظلم کا بدلہ اب تک لیا ہی نہیں, اماموں کی قربانیوں کا ثمرہ اب تک اس طرح سے نظر نہیں آ رہا جیسا کہ جب امام کا ظہور ہوگا اس وقت کے لیے کہا گیا کہ زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے, اسلام کا پرچم لہرایا جائے, ہم اس وقت کے انتظار کریں امید میں کہ ہم بھی امام کے ساتھ وہ محنت کریں, کوشش کریں, کوشش کریں گے تو ہم آپ کے لشکر میں شامل ہوں گے. یہ زیارت عاشورہ جس کی آپ کو فضیلت بتائی, اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ صرف ایک شخص کی قبر کو منور نہیں کرتا بلکہ زیارت عاشورہ پڑھنے والوں کی قبور کے اطراف کے لوگ بھی بخشے جاتے ہیں. اتنا اس زیارت میں اثر کی طاقت. کتنے لوگوں نے اس زیارت کی خاطر اپنی گردنیں کٹوائی کیونکہ علماء نے اس زیارت کو پڑھا تو وہ جانتے تھے کہ اس کی تاثیر کیا ہے, اس کا اثر کیا ہے, کتنی قوت ہے اس زیارت کی. اور بھی زیارتیں امام حسین کی ان زیارت عاشورہ کی بہت زیادہ تاثیر تھی. کل کا ذکر ہے وہ ضرور اس زیارت کو پڑھیے گا. اس کا وقت جو ہے وہ زوال سے پہلے, ظہر سے پہلے کا جو وقت ہے وہ بہترین وقت ہے. اگر آپ اس وقت نہیں پڑھ سکتی ہیں, جو چارج کا وقت ہوتا ہے تقریباً آج کل کے حساب سے 10:30 بجے کے بعد کا وقت ظہر سے پہلے کا. اگر کسی کو اس وقت فرصت نہیں ملتی آپ صبح پڑھ سکتے. وقت سے زیادہ اہم یہ کہ ہم زندگی میں پابندی کریں کسی چیز. آپ پڑھ کے صبح پڑھ سکتی ہیں تو آپ صبح پڑھ فجر کے بعد, ہر مشکل آسان ہوگی. تمہارا پنجم اور ششم نے کہا کہ ہر مشکل آسان ہوگی. بہت زیادہ اس کے اوپر ضمانت دی گئی کہ جو کوئی یہ زیارت پڑے گا اس کی مشکل ضرور آسان ہو. آپ پڑھ کر ضرور تجربہ کر کے دیکھیں کہ اس کا اثر کیا ہے. دعائیں تقویٰ بھی اس کے ساتھ ہے, اس کو بھی ضرور پڑھیں گے. ترجمہ بھی پڑھیں, آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنا خوبصورت ترجمہ ہے. ترجمے میں ہم اللہ سے ایسے طرح طرح کر دعا کریں گے کہ پروردگار عالم جب آپ اس کی دعا شفاعت کو پڑھیں گے ضرور اس شخص کی مشکل کو آسان کریں. تو ہم شیعہ دیکھ چکے ہیں تاریخ میں بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی بیماری وبائی مرض پھیلا ہوا تھا اور علماء نے کہا زیارت عاشورہ پڑھو, پورے شہر کو تاؤں کا مرض لگا لیکن آئمہ کے چاہنے والوں کو, زیارت عاشورہ پڑھنے والوں کو وہ مرض نہیں لگا. لوگ بڑھتے رہے لیکن جن لوگوں نے زیارت عاشورہ پڑھی تھی وہ زندہ رہے, ان کو بیماری نہیں لگی. بہت سارے اشکال سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں یہ زیارت عاشورہ پڑھنا. اب افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے جب ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں اتنی قیمتی چیزیں ہمارے پاس ہیں اور ایلیویٹ کے چاہنے والے گھروں میں کیلے ڈھونڈوا رہے ہیں اور جھاڑ پوچھ کروا رہے ہیں اور یعنی کیا کیا کر رہے ہیں اور زیارت عاشورہ نہیں پڑھ. جب اتنا کچھ ہے تو توہمات اور خرافات اور عاملوں کے پیچھے جانے کی بجائے ہم آئینوں کے پیچھے کیوں نہ جائیں جو سب کچھ ہمیں دے کر گئے. کون سی چیز ایسی جو ہمارے پاس نہیں, اٹھا کر دیکھ لیں وہ پانچ انجن اور صحیح صحیح کام لے سجا دیا. ہر مرض کی دوا, کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی ہمارے پاس دوا نہ. اگر آپ علاج بھی کروا رہی ہوں اور کچھ اور بھی روحانی عمل کرنا چاہتے تو یہ دعائیں پڑھ. ایک عالم تھے یزد کے رہنے والے محمد علی یزدی نام کا, ان کے محلے میں ایک شخص تھا جن کے ساتھ پڑھا تھا بڑھا تھا ان کے ساتھ رہنے والا تھا. اس کا کام تھا ٹیکس کو وصول کرنا. بہت پاکیزہ آدمی نہیں تھا, ویسا پرہیزگار آدمی نہیں تھا. محمد علی یزدی خود عبادت گزار آدمی تھے. جس جگہ پر یہ رات کو رہا کرتے تھے اس کے قریب میں ایک قبرستان تھا, بالکل نزدیک. رات بھر عبادت کیا کرتے. ایک رات انہوں نے خواب میں اس شخص کو دیکھا جو ایک مہینے پہلے ان کا دوست محلے والا دنیا سے گیا تھا, اس کا کام ٹیکس وصول کرنا تھا. دیکھنے بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے, سفید لباس ہے, نورانی چہرہ ہے, اچھی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. خواب میں سوال کرتے کہ میں تمہاری شخصیت سے بہت اچھی طرح سے بات ہوں, تم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا جس سے تمہاری حالت اتنی اچھی ہوگی. ایک مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں اب تک میں عذاب میں مبتلا تھا, اب تک عذاب میں گرفتار تھا. کل رات ایک عورت کو اس قبرستان میں لا کر دفن کیا تھا جو اشرف لوہار کی بیوی ہے, شوہر کا نام پتا ہے, کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں. اشرف لوہار کی بیوی اور جس کی وجہ سے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ امام حسین علیہ السلام قبرستان میں آئے ہیں اس کی قبر. تیسری دفعہ مولا آئے تو امام نے دعا کی کہ پروردگار اطراف کی قبور کے اوپر سے عذاب کو ختم کرے اور اس کے بعد سے میں عذاب سے بچ گیا، میرا عذاب ٹل گیا اور تمہارے خواب لیا. اب ان کو جستجو ہوتی ہے کہ عورت کیا کرتی، جاتے خود عالم آدمی ہے، انکار آدمی ہے، حقائق کشف کرنا چاہتے، تمہاروں کے مزار پہ جاتے ہیں، اشرف کو تلاش کرتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہاری زوجہ امام حسین علیہ السلام کی زائرہ تھی، کربلا تک گئی تھی، اللہ تعالیٰ سب کو پہنچائے، کہاں چاہیے کربلا بھی نہیں گئی تھی. پھر پوچھا اچھا بتاؤ کہ کیا وہ مدرسے پڑھا کرتی تھی، ذکر امام حسین کرتی تھی، کہاں نہیں گھومے بھی کرتی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ پرچہ بچھاتی تھی، گھر میں مدرسے برپا کرتی تھی، یہ بھی نہیں کرتی. انہوں نے کہا کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے تمہاری نوجا کا مقام امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں اتنا بلند ہو؟ تو اس وقت اس کے شوہر نے بتایا کہ وہ پابندی کے ساتھ روزانہ اپنی چھت کے اوپر جا کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھا کرتی تھی، زیارت جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے صرف اس مومنہ کو ہی نہیں بخشا بلکہ ان کے اتناؤ کے قبول والوں کو بھی بخشا. ایک عورت کے عمل نے، زیارت عاشورہ کے عمل نے کتنے سارے مرحومین کی مغفرت کروائی. ہمارا ایک عمل یا گھر کے کسی ایک فرد کا عمل بھی بعض اوقات گھر کے دوسرے افراد کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوں. ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، آپ کا بیٹا پڑھ کر غلط کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اچھے عمل کی وجہ سے اس کو نہیں دی توفیق دے سکتے. ہم اپنے اعمال کو بڑھانے کی کوشش کریں. اگر کوئی عورت ہے وہ زیارت عاشورہ کی پابند ہے تو اس کے اور اس کی اولاد کے لیے، اس کے اطراف والوں کے لیے، صاحب قبر سے کوئی رشتے داری نہیں تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رحم کیا. کل کا دن اور آج کی رات، یہ دو اہم وقت ہیں ہمارے لیے. شب عاشورہ کس طرح سے گزارے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی قربت اختیار ہو، روزے عاشور کیسے گزارے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی قربت اختیار ہو. میں نے ابھی آپ سے کہا یہ آخری مجالس ہے کہ ہم کیا کریں. امام حسین علیہ السلام سے تو قریب ہو تاکہ خدا سے نزدیک ہو، امام حسین علیہ السلام سے قریب ہی نہیں ہوں گے تو پھر خدا سے بھی کیسے نزدیک ہوں گے. امام حسین سوا دو مہینے کے لیے نہیں بلکہ پورے 365 دنوں کے لیے ہمارے، ہم امام حسین سے اور ان کے فرزند سے 365 دن رشتے داری رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان سے رابطہ رکھتے ہیں. تب جا کر امام کا قرب ہمیں نصیب ہوا. اللہ کرے کہ جب ہم اگلے 40 پرچے ادا پر آئے تو یکم محرم الحرام 114-132 میں ہماری حالت تبدیل ہوئی. ہم امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، ان کے فرزند کے حقیقی منتظر بن گئے. کل کا دن، آج کی رات یعنی شب عاشور اور روز عاشور، آج کی رات کی امام نے مہلت طلب کی تھی. اور کیوں مہلت طلب کی تھی؟ مولا کا جملہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس رات کو عبادت میں اور نماز میں بسر ہو. پوری رات امام نے اور ان کے لشکر والوں نے عبادت کی اور نماز پڑھی. اب دیکھیں ہماری اور ان کی سیرت اور ہمارے کام پر اختلاف کتنا ہے کہ مولا وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے لشکر والے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو حسین کا ماننے والا کی ملوا رہے ہیں وہ رات کو جاگتے ضرور ہیں. خواتین کا اگر ہم کردار دیکھیں سرداری کے حوالے سے، میں ہم پتہ نہیں کر سکی لیکن بس یہ تین نکات بیان کروں گی، اس کے بعد مسائل پر آؤں. کیا ہمیں کچھ مثبت کردار نظر آتے ہیں؟ ایک منفی کردار نظر آتا ہے، کچھ چیزیں ایسی کہ منفی کردار میں آ جاتی ہیں، اور ایک وہ کردار جو ہمیں ادا کرنا تھا ہم نے ادا نہیں. مثبت کردار ہمارا یہ کہ ہمارے پاس مجالس بہت، پرشزا بہت، جذبہ ہے، تبرکات ہیں، پیسہ لوگ خرچ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں. الحمدللہ خواتین سوا دو مہینے اپنے سیاہ کپڑے پہنتی ہیں، آپ لوگ اپنی زینت کی چیزیں رکھ دیتے ہیں، ہم دنیاوی کاموں کو ترک کر دیتے ہیں. بہت وقت لگتا ہے، بہت پیسہ لگتا ہے، بہت مجلس ہیں، کثرت مجالس، لیکن منفی کردار یہ ہے کہ ہمیں وہ فائدہ نہیں مل رہا جو اس پر شہزا سے ملنا چاہیے، کیونکہ ہم نے مجالس کی کوالٹی کو مینٹین نہیں کیا، ہم نے کوانٹیٹی کو زیادہ اہمیت دی، ذکر وہ نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا، مجالس ویسے برپا نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی. جو مجلس سے برپا کرتے ہیں ان لوگوں کو نہیں لے کر آتے جن کو پڑھنی چاہیے، جو پڑھنے والے ہیں وہ ویسے ہی پڑھتے جیسے پڑھنی چاہیے، تو کوالٹی نہیں آئی. تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں جو خرابیاں ہیں، منفی کردار ہیں، وہ نظر آ رہے خواتین. مثلاً شب عاشور، امام نے کیا کہا، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ ہو. پوری غیر شیعہ قوم یہ کہہ رہی ہوتی ہے شیعہ شب عاشور تفریح کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کیا لباس تو پہنا ہوتا ہے، خواتین نے بال کھولے ہوئے ہوتے ہیں. خواتین ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی ایک جگہ ٹولی بنا کر کھڑی ہوئی ہیں، چائے پی رہی ہیں، انگلی کھا رہی ہیں، قہقہے لگا رہی ہیں، اور پھر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، پوری رات پھرتے رہتے ہیں. جسے چراغا کیا جاتا ہے، قدیم زمانوں میں لائٹ نہیں ہوا کرتی، اندھیرا ہوا کرتا. امام بارگاہوں میں رات کو شاشور کی شب کو منور کرنے کی خاطر چراغا کیا جاتا تھا. مثلاً موم بتیاں، چراغ، اس طرح کی چیزیں لگائی جاتی ہیں. اگر بتی ہمارے یہاں ایک روحانی اور مقدس خوشبو کے طور پر پہچانی جاتی ہے، لیکن جب ہم آج کے زمانے میں امام بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہمیں عجیب منظر یہ نظر آتا ہے کہ دھوئے کی وجہ سے لوگ کھانس رہے ہوتے ہیں. اس وقت اگر کوئی مریض، اگر بتیاں موم بتیاں کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی شیعہ نے یہ سوچ لیا ہے، آج کے شیعہ نے، کہ اس کا فرض یہ ہے کہ جو بھی شیعہ ہے وہ موم بتی اور اگربتی لے کر چلے گا رات کو. ہر جگہ اس نے موم بتی لگانی، ہر جگہ اس نے اگربتی لگانی. جہاں تاریخی ہے کوئی نہیں آپ وہاں موم بتی لگائیے، جہاں اگربتی نہیں جل رہی آپ وہاں جلائیے، جہاں ڈھیر لگا ہوا ہے پھر بھی ہم اپنی لگا لیں. کتنی اگربتی کے اوپر اور موم بتی کے اوپر سرمایہ خرچ ہو رہا ہے. اگر اس کو جمع کیا جائے، بے شمار امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے یتیم بچے جو نہیں پڑھ پا رہے ان کو پڑھایا جا سکتا ہے، جو بھوکے ان کو کھلایا جا سکتا ہے، جس چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ منفی کردار، ہم کو کریں تبرکات، بازوکات ڈبل ڈبل ٹرپل ٹرپل بانٹ رہا ہوتا ہے، دو دو لوگ آ جاتے ہیں بانٹنے کے. یہی صحیح تبرک اگر کسی اور جگہ خرچ ہوتا ہے. ہمارے پاس بجٹ 1,00,000 کا ہے، 50,000 کافی ہے. 50,000 ہم کیوں کسی غریب کی تعلیم کے لیے، کسی ایسی جگہ کے لیے جہاں مستحقین اپنی زندگی گزار نہیں پا رہے، اس کے اوپر لگا دو. تبرک تو بٹ کرنا نہیں چاہیے، تبرک نہ بانٹے، اسراف تو نہ ہو تبرک. یہ منفی کردار، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر اگر پڑھنے والے لوگوں کو رہنمائی کرتے رہے اور ان کی نظر میں نہ ہو کہ بس جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. کچھ کہیں گے تو لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، کچھ بولیں گے تو لوگوں کو برا لگے گا، اس لیے جیسا ہے اسے چلاتے رہو. لوگ اسی میں خوش ہیں، ہم بھی اسی میں خوش ہیں، یہ ہماری بات نہیں ہونی چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں انجام دینی چاہیے، ہمیں اس عزاداری کو درسگاہ بنانا چاہیے تاکہ اسلام نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خواتین اپنے کردار کو پہچانے، ان تینوں نقطوں کو سمجھیں، مثبت باتیں کیا ہیں تاکہ اس کو اور بہتر کیا جا سکے، منفی باتیں کیا ہیں جن کو ہم چھوڑ سکیں، کون سی اچھی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اس عزاداری کے حوالے سے انجام دینی ہے. بہت کچھ ہے، اتنا عظیم پلیٹ فارم ہے، اتنا اہم ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لوگ تیار ہوتے آنے کے لیے. ہم بے انتہا کام کر سکتے ہیں 2.25 مہینے میں اگر ہم صحیح طریقے سے کام کریں. روزے عاشور بھی مصیبت کرتے ہیں، بچات کو عبادت جائیں تقدس کے ساتھ. بے پردہ ہے آپ تو ہم سے ناراض ہوں گے، تفری کر رہے ہیں لوگ، کہنے لگا رہے تو امام ناراض ہوں گے. تقدس کے ساتھ اگر رات کو نکلتے ہیں تو نکلے، یہ نہ ہو کہ رات بھر جاگے اور فجر کی نماز قضا ہو گئی. وہی اصلی وقت، فجر کی نماز پڑھیں، رات کے اعمال کریں، امام حسین علیہ السلام کو خوش کریں، ویسے رات بسر کریں جیسے اہل بیت کے گھرانے میں رات بسر کریں. جب دن ہو تو بھی عاشور کے دن کے اعمال ضرور کریں. یہاں پر بھی اعمال ہوں گے، مہدی آپ الزمان میں بھی جس کا وہ بتا دیے 10:00 بجے کا، اور یہ فلم میں بھی ہوتے ہیں اعمال، اجتماعی اعمال کریں. یہ روز عاشور کا طریقہ ہے. روز عاشور رہتے گئے ہم مناتے تھے، غم کا اظہار کرتے تھے. اس دن کو ہر دنیا کے کام ترک کر دیا جاتا تھا، چہروں کے اوپر مسکراہٹ نہیں ہوتی، صرف غم ہی غم ہوتا تھا. اور جو مومنین ایک دوسرے سے ملتے تھے تو امام حسین علیہ السلام کا غم کا اظہار کرتے تھے، ہوتے تھے ایک دوسرے سے ملتے. یہ کوشش کریں گے لوگوں کو سلام بھی نہ کریں، جب ہم سلام کرتے ہیں جواب ملتا ہے، حال احوال ہوتے ہیں، اس میں پھر وہی روزانہ کی روٹین آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کل کے دن سلام کرنا حرام ہے، گناہ ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن غم کو بڑھانے کے لیے ہم یہ ایک احتیاط کریں. عادت منہ سے نکل جائے تو بھی کوئی حرج نہیں. اہل بیت کے غم کا اظہار فاقے سے بھی ہوتا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے, کیونکہ وہ بھوکے شہید ہوئے, ہم اصل تک فاقہ کرتے, فاقے میں جو چیزیں لوگ کھا لیتے, چائے پی لی, کھا لیا, کھا لی, یہ سب بھی نہیں ہے. فاقہ بھوک اور پیاس ہے, صرف ٹائم کیونکہ اصل کا ہے, روزہ جیسے کھلتا ہے افطار کا وقت مغرب کا ہوتا ہے, اور فاقے کا ٹائم جو اصل کا ہوتا ہے, آپ کا فاقہ ہو گیا. فاقے میں اور کچھ نہیں کھانا, عبادت اور غم منانا ہے, اس لیے باتوں سے بھی اجتناب. لوگ آشور کے دن یا سو کر گزار دیتے ہیں, انہوں نے بیٹھ کر بات نہیں رکھنی, مجالس ہونی چاہیے, جہاں سے آشورہ کے نماز ہونے چاہیے, اجتماع ہے جہاں پر وہاں سے آپ کو پہنچا ہے, جلوس میں بھی جائے تو طریقے سے جائے, کہ ہمارا جانا اہل بیت کی عزت, ان کی شرف, ان کی شان میں اضافے کا سبب ہو, ذلت کا سبب ہو. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ کیا کیا کر رہے ہیں, شیعہ اہل بیت کی عزت کا سبب. بہت عجیب چیزیں ہوتی ہیں, دلجن آ رہی نیچے سے بچوں کو گزارا جا رہا ہے, نعوذ باللہ, کیا کچھ جس کو نہ عقل تسلیم کرتی ہے نہ ہی اس کو لوگ تسلیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ رات جب آئی ہے تو قیامت کی رات کا شب عاشورہ, آسوا کا دن, آج کا دن, اسی لیے جلوس سے کالے جاتے ہیں, کیونکہ قیام میں امام حسین علیہ السلام کے اوپر حملہ ہونا چاہتا تھا. بیویوں نے 30,000 سپاہیوں کے گھوڑوں کی سدائیں کی. اس دن کو اگر تصور کرے تو دل نہیں جاتا کہ امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے بچے, بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے, بیویاں جب 9 محرم کو 30,000 کے لشکر کو دیکھ رہے ہوں, تو ہر ایک کو موت یاد آ رہی ہوگی, سب کے سامنے ان کا مستقبل قریب واضح اور روشن تھا, بچوں کو موت نظر آ رہی تھی, ہمارا دشمن کثرت کے ساتھ, قوت کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا, اور امام حسین کے لشکر میں کتنے لوگ ہیں, قلیل لشکر حسین کا, ان کا کثیر لشکر, اور بچوں نے جب یہ سدائیں سنی ہوگی, امام نے کہا عباس ایک دن کی مہلت طرف, حضرت عباس نے ایک دن کی مہلت طرف کی, مولا نے کہا عباس میں آج کی رات عبادت میں اور قرآن کی تلاوت میں بسر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے نماز کی اور قرآن سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ شب عاشور کی روایت میں لکھا ہے پوری رات ان خیموں سے قرآن کی تلاوت کی صدا آ رہی تھی, صدایں ایسی تھی جیسے شہر کی مکھیوں کے چھتے سے مکھیوں کی بھن بنانے کی آواز آتی ہے. اداداروں کوئی جوان اپنی تلوار تیز کر رہا ہے, کوئی نیزا تیز کر رہا ہے, لوگ اپنے تیر اکٹھے کر رہے ہیں, یہ جوانان بنی ہاشم ہے, مائیں بچوں سے کہہ رہی ہیں دیکھو بچوں کل کا دن جب قربانی کا دن ہوگا تو پیچھے رہنے والوں میں نہ ہونا, آگے بڑھ کر اپنی جان قربان کرنا. کوئی بیوی کہہ رہی ہے کہ دیکھو ماموں پر فدا ہو جانا, کوئی بیوی کہتی ہے اپنے چچا پر فدا ہو جانا, اصحاب امام حسین تیاری کر روز عاشورا آ گیا, امام حسین کے اصحاب چلے گئے, امام کی جوان چلے گئے, اب نام محمد ہے, نہ قاصد ہے نہ اکبر ہے نہ عباس ہے, جب سب شہید ہو گئے تو امام حسین کے جانے کی باری آئی. امام علی مقام ایک ایک خیمے پہ جاتے, جب امام حسن کے خیمے میں گئے تو کوئی جوان نہیں بچا, مولا کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے, عباس کے خیمے میں گئے, خیمہ خالی ہے, عباس کے چاروں بھائی کام آ گئے, جناب عقیل کی اولادوں کے خیمے میں گئے, خیمہ خالی دیکھ کر مولا مسترب ہو گئے. پھر مولا جب گنجے شہیدان میں پہنچے, جہاں سارے شہداء کو جمع کیا ہوا تھا, امام نے کیا کہا, جیسے ہی بھائی کو دیکھا بھتیجے کا شانہ ہلانا, تم سے بیویوں کی آزادی ہوئی ہے، یہ بیویاں تمہارے گھر سے ان کا ساتھ دینا وطن سارا نموز امامت منتقل کی ہے، اور آخری ودا ہے جناب زینب سے سارا نموز امامت سید سجاد کو نقل منتقل کرنے کے بعد بیوی زینب سے کہا بہن زینب متبرکات جو مدینہ سے لے کر چلے تھے وہ لے آؤ۔ زینب ایک صندوق لے کر آئی جس پہ پرانا کرتا تھا، امام نے وہ کرتا طلب کیا، کرتے میں تلوار سے سوراخ کیے اور پہنا۔ زینب نے سوال کیا، بھیا یہ پہلے اتنا بخیلا ہے آپ اور اس کو پاڑ رہے۔ امام نے کہا زینب تم نہیں جانتی کہ میری شہادت کے بعد میرے بدن کو برہنہ کیا جائے گا، مرضی سمجھ کر میرے جسم پر چھوڑ دے۔ ہدایا سوز مانا کے جسم پر وہ کرتا بھی نارے لے گیا۔ ازاداروں امام اب رخصت ہونا چاہتے ہیں، مانا زینب سے کہتے ہیں زینب اپنے بازوں پر سے چادر کو ہٹا۔ جب چادر ہٹائی تو مانا نے بازوں کے پوچھے زینب نے بھائی سے کہا، بھائیا واپس پلٹ کر آتے امام حسین کی رخصت آزر وہ مصیبت ہے جس کو جناب سیدہ نے کہا علامہ مجلسی سے، اور امام حسین نے جناب مجلسی مجلس پڑھ رہے تھے۔ بیوی نے کہا کہ مجلسی میرے بیٹے کی رخصت آخر کے مصائب پڑھو۔ جب حسین بیویوں اور بچوں کے درمیان سے رخصت ہو رہے تھے کہ امام جب کر کے واپس لوٹے اب جب آئے ہیں تو یہ آخری ودا تھی جناب زینب سے ردا کر رہے ہیں۔ اداروں جب کوئی مجاہد جنگ کے لیے روانہ ہوتا تھا تو حسین اسے سوار کرتے تھے، اس کا ہاتھ تھامتے تھے، گھوڑے کی رکاب پکڑتے تھے۔ جب امام جا رہے ہیں مولا ودا ہو رہے ہیں اب کوئی نہیں جو مولا کو روانہ کرے، جناب زینب آگے کھڑی ایک ہاتھ سے رکابوں کو تھاما ایک ہاتھ سے بھائی کا بازو تھاما، بھائی کو گھوڑے پر بٹھایا۔ الوداع الوداع حسین نے آخری الوداع کی، یا اللہ